أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
سورة بقرة کی یہ آیت نمبر 232 ہے. 232 اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کی رضاعت سے متعلق, دودھ پینے پلانے سے متعلق احکامات کو ذکر کیے ہیں. کچھ احکام وہ ہیں جو باپ سے متعلق ہیں, کچھ احکام وہ ہیں جو ماں سے متعلق ہیں. پہلے طلاق کا ذکر تھا, اب رضاعت کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مسائل عموماً طلاق کے بعد پیدا ہوتے ہیں. شوہر اور بیوی کی طلاق ہو گئی, بچے اگر ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کے کھلانے کی, ان کے پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند احکام کو ذکر فرمایا ہے. آیت میں جو احکام ہیں ان سے پہلے, ان کو سمجھنے سے پہلے یا ان کے مذاکرے سے پہلے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو علیحدگی کے بعد بچے کس کے پاس رہیں گے, ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے. تو ضابطہ تو یہ ہے کہ بچے ایک مرحلے تک ماں کے پاس رہتے ہیں, اس کے بعد باپ کو شرعاً حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لے لے. فقہ نے لکھا ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر تک, اپنی بیٹا 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا, 7 سال کے بعد والد ان کو لے سکتا ہے, لینا چاہے تو لے سکتا ہے, اور اگر رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. اور لڑکی جو ہے وہ تقریباً بلوغ تک, بالغ ہونے کے قریبی زمانے تک ماں کے پاس رہے گی, اس کے بعد باپ لے سکتا ہے. فقہا نے عموماً اس کی جو احتیاطی عمر مقرر کی ہے وہ 9 سال ہے, تو بیٹی 9 سال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی, 9 سال کے بعد باپ لے گا پھر اس کو. کیونکہ ایک مرحلہ پرورش کا ہے اور ایک مرحلہ تربیت کا ہے. یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ پرورش کا ہوتا ہے, جس میں بچے کو کھلانے کی پلانے کی عادتوں کی ضرورت ہوتی ہے, دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ماں بہتر طریقے پر انجام دیتی ہے. تو اس لیے شریعت نے پہلے حق یہ دیا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ اپنے پاس بچوں کو رکھے گی تاکہ ان کی پرورش کر سکے. جب پرورش کا زمانہ گزر گیا, اب تربیت کا زمانہ آتا ہے, تو تربیت کے زمانے میں شریعت باپ کے حوالے کر دیتی ہے اولاد, کیونکہ پرورش کے تربیت جو ہے نا وہ باپ زیادہ بہتر کر سکتا ہے ماں کے مقابلے میں. تو اس لیے تربیت کے مرحلے میں اولاد کو باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی حکم جو ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع, اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے مکمل 2 سال. یہ تحدید اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو یا جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا ارادہ رکھتا ہے. پہلا حکم یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے گا, مدت رضاعت 2 سال ہے. 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 2 سال کے, دیہاتوں میں عام طور پر یہ رواج پڑا ہوا ہوتا ہے, بچے 2 سال کے بعد بھی پی رہے ہوتے ہیں, تین سال 4 سال کے بعد بھی پی رہے ہوتے ہیں, تو وہ جائز ہی نہیں ہے. وہ 2 سال کے اندر اندر تک دودھ پلانے کی گنجائش ہے, 2 سال سے زیادہ نہیں. ایک مسئلہ تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مکمل 2 سال دودھ پلانا یہ عورت پر یا ماں پر ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے. اصل میں یہ جو صورتحال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزاع کو دور کرنے کے لیے یہ قید یہاں پر ذکر فرمائی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ دودھ پلانے پر مصر ہوتا ہے, ماں نہیں پلا سکتی, یا ماں پلانا چاہتی ہے باپ نہیں پلانا چاہتا. تو شریعت نے فرمایا کہ ایسے موقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2 سال کی ایک مدت متعین کر دی گئی ہے, اس کو فالو کر لیا جائے. پھر اس میں ایک دوسرے کی رعایت کرنے کا حکم ہے, ایک دوسرے کی طبیعت کا, ایک دوسرے کی بیماری کا, ایک دوسرے کی مجبوری کا لحاظ کرنے کا حکم ہے. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. عورت دودھ نہیں پلا سکتی تو مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو، بیماری ہے، معذوری ہے، دودھ نہیں آ رہا ہے، یا دودھ میں خرابی ہے، کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے. تو پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 2 سال کے اندر اندر تک اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ یا تو وہ حقیقی بیٹے کو پلائے گی یا کسی اور بچے کو پلائے گی. کسی اور بچے کو پلائے گی تو وہ اس کے رضائی ماں باپ ہو جائیں گے پھر. تو 2 سال کے اندر اندر تک پلاتے ہیں تو کوئی عورت پلاتی ہے تو وہ رضائی ماں ہوگی، اس کا شوہر رضائی باپ ہوگا. اگر کوئی 2 سال کے بعد پلا دیتی ہے عورت تو وہ رضائی ماں باپ نہیں ہوں گے پھر، کیونکہ یہ بھی مسئلے آگے چلتے ہیں. پھر نکاح کے بہت سے مسائل خاندانوں میں ہوتا ہے کہ خالہ نے بھانجے کو دودھ پلا دیا، پھوپھی نے دودھ پلا دیا، تو بعد میں رشتوں کے مسائل، رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں آپس میں تو رشتوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر. تو اس لیے 2 سال کے اندر کی جو مدت ہے تو اس میں جو ہے وہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی، رشتہ رضاعت ثابت ہوگا، 2 سال کے بعد رشتہ رضاعت ثابت نہیں ہوگا. تو پہلا حکم اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا. اس کے بعد دوسرا حکم ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. مولود لہو پر، یعنی جس کے لیے لڑکا ہے، جس کا بچہ ہے، اس پر جو ہے ان عورتوں کا کھانا بھی ہے اور ان کا کپڑا بھی ہے قاعدے کے موافق. یعنی ماؤں کے کھلانے پلانے کا جو خرچ ہے وہ باپ کے ذمے میں ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اصل میں مسائل کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں کئی مسائل ہیں تو واقعات جو ہیں وہ کم ہیں، اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں، احکام زیادہ ہیں. اور ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے یا غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے متعلق بعض بعض مسائل کو ذکر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے پھر. تو دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ عورتوں کا کھلانے کا اور کپڑے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب تک بیوی اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں تب تک تو ذمہ داری واضح ہے بالکل. تین بنیادی حقوق متعلق ہوتے ہیں مرد سے متعلق، بلکہ 4، ایک تو کھلانا، دوسرا کپڑا، اور تیسرا گھر. آدمی جب شادی کر کے لاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کیا ہے بنیادی طور پر اس کی. تو کھلانے کی ذمہ داری یہ شوہر پر آتی ہے، کپڑے پہنانے کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے، اور گھر دینے کی ذمہ داری یہ شوہر پر آتی ہے. یہ ضروری ہے، اس میں لڑائی ہوتی ہے گھروں میں، جوائنٹ فیملی کے مسائل جو ہے نا جب ہو رہے ہوتے ہیں، چولہے ایک ہوتے ہیں، گھروں میں کمرے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں مسئلے ہیں پھر. حال ہی میں دارالقضا میں ایک کیس آیا تھا، ایک ہال ہے اور ایک بیڈ روم ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اسی ایک بیڈ روم میں رہ رہا ہے. بیوی کہہ رہی ہے کہ میں کیسے جاؤں شوہر کے پاس، مجھے پرائیویسی نہیں ہے، میرا روم ہی نہیں ہے وہاں پر. یہ ذمہ داری آدمی کی بنتی ہے کہ جب بیوی کو نکاح کر کے لے کر آیا ہے تو پھر اس کو گھر دے، اس کو رہائش کا، اس کے لیے الگ ایک کچن کا انتظام کرنا، کم از کم ایک روم کا انتظام کرنا، ایک واش روم کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے بنیادی. کہ بھائی میں کیا کروں، میرے پاس نہیں ہے تو دوسرا گھر لے بھائی آدمی، دوسرا گھر لے کر اس کا انتظام کریں، اس میں رہائش کا انتظام کریں. اور گھر کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا رہ رہے کیوں ساتھ میں آپ. بیوی کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف گھر میں کھلانے پلانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے تھوڑی بلایا جاتا ہے. اس کے بھی تو حقوق ہیں، اس کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی تو جذبات ہیں، اس کے بھی تو خواہشات ہیں، وہ بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ مرد کی ذمہ داری آتی ہے، اور پھر یہ آدمی پر اپنی استطاعت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے. نفقہ جو واجب ہوتا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ مرد پر نفقہ کس اعتبار سے واجب ہوگا. مالداروں کا نفقہ واجب ہوگا، غریبوں کا نفقہ واجب ہوگا، متوسط درجے کا نفقہ واجب ہوگا، کھلانے کا، پلانے کا، رہائش کا، کیسے گھر کا انتظام کریں گے، کھلانے پلانے میں کیا بہت زیادہ خرچہ کیا جائے گا یا کم درجے کا. تو علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کی مختلف حالتیں ہیں، اس میں بنیادی طور پر 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شوہر بھی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بیوی بھی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو مسئلہ واضح ہے کہ نفقہ مالداروں کا واجب ہوگا. پھر آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے بیوی پر خرچ کرے، گھر کا انتظام کرے، کپڑوں کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں غریبوں کا نفقہ واجب ہوگا، آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے، جو اس کی استطاعت میں ہے اس اعتبار سے نفقہ دے گا. بہت زیادہ کھلانے پلانے میں، بہت زیادہ رہائش میں، بہت زیادہ کپڑوں کے پہنانے میں جو ہے نا آدمی پر ذمہ داری نہیں آئے گی. پھر تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر مالدار ہے، بیوی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی، یا بیوی مالدار ہے، شوہر غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں نفقہ کس اعتبار سے واجب ہوگا، ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے. تو ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ متوسط درجے کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس میں، یعنی نہ غریبوں کا واجب ہوگا نہ عمرہ کا واجب ہوگا، درمیانی درجے کا نفقہ. اگر شوہر غریب ہے تو اپنے سے کچھ اوپر کا نفقہ دے گا وہ، کیونکہ بیوی کا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جس کا جس گھرانے میں وسعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اب یہ ہاتھ پیر مارے گا، پھر جب لے کر آیا ہے، نکاح کر کے لایا ہے، تو یہ ذمہ داری ادا کرے، ہاتھ پیر مارے، قرضے لے، کچھ بھی کرے، لیکن بیوی کا نفقہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف بیوی کو حکم یہ ہے کہ بھائی ایسے معاملات میں جب شوہر کوشش کر رہا ہے تو بہت زیادہ زبردستی یا بہت زیادہ تان، بہت زیادہ تشنی، ناراضگی، لڑائی، جھگڑے یہ نہ کرے، صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے، اللہ پاک جو ہے نا احوال درست کریں گے۔ اور اگر شوہر مالدار ہے اور بیوی کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو حکم یہ ہے شوہر کے لیے کہ تبھی متوسط درجے کا نفقے کا اہتمام کریں، یعنی اپنا جو معیار ہے اس سے تھوڑا سا، لیکن اگر اپنے معیار سے دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے معیار کے اعتبار سے اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو اس کے ذمے میں واجب ہے وہ متوسط درجے کا ہے۔ تو بہرحال جب تک بیوی نکاح میں ہے، کھلانا پلانا، گھر میں رکھنا، گھر دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب بیوی نکاح سے علیحدہ ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو جب تک عدت میں ہے تو یہ ذمہ داری شوہر ہی پر آتی ہے، 3 مہینے جو بھی اس کے ایام ہوتے ہیں، تو اس وقت تک شوہر پر ذمہ داری ہے کہ نفقے کا بھی انتظام کریں، شوہر پر ذمہ داری ہے کہ رہائش کا بھی انتظام کریں اس کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب عورت دودھ پلا رہی ہو، جب تک نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، تو بیوی کے کھلانے کی، پلانے کی، رہائش کی ذمہ داری یہ شوہر کی آتی ہے۔ تو وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مولود لہو پر یعنی بچے پر، باپ پر، عورتوں کے ماؤں کے کھلانے کی اور ان کے کپڑے کی ذمہ داری ہے قاعدے کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو مکلف نہیں بنایا جاتا، حکم نہیں دیا جاتا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کی طاقت اور استطاعت میں ہے۔ اللہ پاک احکام جو دیتے ہیں بندوں کو تو ایسے احکام دیتے ہیں کہ جن میں دونوں کی رعایت ہوتی ہے، شوہر کو حکم دے رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے، بیوی کو حکم دے رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے، ایسے احکام کا مکلف ہی نہیں بنایا جاتا جن احکام میں دونوں دشواری ہو یا اس کی سکت سے باہر ہو۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ دونوں کی رعایت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکام دے رہے ہیں۔ اسی لیے آگے کا حکم بھی ہے کہ لا تضار والدہ تم بھی ولدہا ولا مولود اللہ بھی ولدی۔ چوتھی بات یہ ذکر فرمائی کہ ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے بچے کے سلسلے میں، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کے سلسلے میں۔ کیا مطلب؟ اس مثال کے طور پر عورت دودھ نہیں پلا سکتی، ایک مثال لیتے ہیں، عورت دودھ نہیں پلا رہی ہے مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اب اس کو زبردستی نہیں کی جائے گی کہ بھائی دودھ پلانا ہی پلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آدمی دودھ پلانے کا، نہ باہر سے دودھ لانے، نہ پاؤڈر کے دودھ لانے کا انتظام کر رہا ہے، نہ کسی اور دایا کا انتظام کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے کہ بچہ روئے گا تو خود ہی پلائے گی۔ ایسے ظالم شوہر ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی پلائے گی۔ تو اس طرح تکلیف دینے سے شریعت منع کر رہی ہے کہ بھائی ماں کو اس طرح جو ہے نا مجبور نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، مجبور ہے تو ٹھیک ہے، رعایت کی جائے، اس کی طبیعت کا جو ہے نا لحاظ کیا جائے۔ ولا مولود اللہ بھی ولادی، اور مولود لہو یعنی باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی بچے کی وجہ سے۔ مثلاً عورت جو ہے نا جان بوجھ کر دودھ نہیں پلا رہی ہے کہ جھک مار کر یہ شوہر جائے کچھ نہ کچھ سی دائے کا انتظام کر لے یا باہر سے دودھ لائے، مجھے نہیں معلوم ہے، بچہ ہے تو سنبھالے خود۔ عورتیں بھی ایسے ظلم کا ظالم ہوتی ہیں عورتیں بھی۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر مثال کے طور پر باہر کا انتظام نہیں کر سکتا کسی اور دایا کا، دودھ پلانے والی کا، باہر کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بیوی مجبور کر رہی ہے اس کو کہ نہیں میں تو دودھ نہیں پلاؤں گی، حالانکہ وہ پلا سکتی ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ نہ کریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی لڑکے کے سلسلے میں، نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی لڑکے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی رعایت ضرور کریں، پوری کریں۔ اس کے بعد حکم ہے وعلی الوارث مثل ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وارثین پر اسی کے مثل لازم ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال، یعنی بیوی عدت گزار رہی ہے، بیوی علیحدہ ہو گئی، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ اب یتیم ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو ماں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعض دفعہ وہ کما سکتی، نہیں بھی کما سکتی، لیکن یا بعض دفعہ کماتی ہے تو اتنا نہیں کماتی کہ بچے کے اخراجات اور اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ تو کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ وارثین پر ذمہ داری آتی ہے، پھر بچے کے جو وارث ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن کی ذمہ داری آئے گی، ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری آئے گی، دادا ہے تو دادا کی ذمہ داری آئے گی پھر، کہ بچے کے نفقے کے سلسلے میں وہ جس اعتبار سے میراث کے حقدار ہوتے ہیں نا، اسی اعتبار سے نفقے کے بھی نفقے کی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں پر آدھی آدھی ذمہ داری آئے گی، بہن ہے تو بہن پر ذمہ داری آئے گی، دادا ہے تو دادا پر ذمہ داری آئے گی، باپ تو چلا گیا۔ تو وارث، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچہ یتیم ہو جائے تو پھر وارثین کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے اخراجات پورے کریں۔ تو وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کے مثل لازم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ذکر فرمایا وہ یہ ہے، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 سال جو مدت بیان کی گئی ہے اولاد کو دودھ پلانے کی، یہ 2 سال مکمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑے کے وقت میں 2 سال کی رعایت کرنا ہے، لیکن اگر عام حالات میں کسی وجہ سے شوہر اور بیوی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلا سکتے ہم، بہت سارے اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے آزار ہو سکتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس رضامندی سے اور مشورے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دودھ چھڑا لیں. یہ لازمی حکم نہیں ہے کہ 2 سال کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر وہ دونوں آپسی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، وَتَشَاوُرٍ اور آپسی مشورے سے جو ہے نا دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں اللہ نے آپسی رضامندی اور مشورے کا ذکر کیا، اس جانب اشارہ ہے کہ دودھ کے پلانے میں، دودھ کے چھڑانے میں جو ہے نا بچے کی مصلحت پیش نظر ہونا چاہیے، ذاتی ضد جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں لانا چاہیے آدمی کو. ضد میں یہ فیصلے نہ لیے جائیں، زبردستی میں یہ فیصلے نہ لیے جائیں، ظلم کے طور پر یہ فیصلے نہ لیے جائیں، آپس رضامندی سے جس کے جو بچے کے حق میں خیر ہو مشورے سے جو ہے نا وہ کریں آپس میں. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی اور آیا کے ذریعے، کسی اور عورت کے ذریعے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم نے حوالے کر دیا ہو وہ چیز جو تم کو دینا ہے قاعدے کے موافق. یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کسی اور عورت سے دودھ پلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اجرت دے کر، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ خواتین کو لایا جاتا تھا باضابطہ، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، 2 سال کے بعد پھر لے کر آئیں، پھر 2 سال کے لیے لے کر گئیں، 4 سال کے بعد لے کر آئیں. تو اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ خواتین آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو جو ہے نا دے دیا جاتا تھا، وہ لے کر چلی جاتی تھیں. تو اگر کوئی میاں بیوی چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی اور آیا کے ذریعے دودھ پلائیں، کسی اور عورت کے ذریعے دودھ پلائیں، تو وہ دودھ پلا سکتے ہیں اجرت کے عوض میں. اس کی جو اجرت ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے سے متعین کر لی جائے وضاحت کے ساتھ، کہ کتنے پیسے دینا ہے متعین کر لیے جائیں اور بر وقت جو ہے نا حوالے کر دیے جائیں اس کے، اور اس میں جو ہے نا آدمی ٹال مٹول نہ کرے. قاعدے کے موافق، ضابطے کے موافق کا مطلب یہی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ آدمی دے دیں، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، معاملے کی وضاحت کر لے، اور اس میں آپسی ایسا کوئی معاملہ نہ کرے کہ جس میں ایک دوسرے کا نقصان ہو یا غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود بیوی یعنی بچے کی ماں پیسے لے سکتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے پر شوہر سے؟ جواب یہ ہے کہ جب تک وہ نکاح میں ہے یا عدت میں ہے وہ شوہر سے پیسے نہیں لے سکتی. عورت جو ہے جب تک نکاح میں رہے گی یا عدت میں رہے گی شوہر سے جو ہے نا بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں لے سکتی، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں لے سکتی. لیکن جب عدت ختم ہو گئی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو بچے کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو باپ پر آتی ہے، تو اس لیے اب اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو مطالبہ کر سکتی ہے پھر. یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے جبکہ نکاح ختم ہو گیا ہو، عدت ختم ہو گئی ہو. تو فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو اس بات کا کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولادوں کو کسی اور سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم حوالے کر دو وہ چیز جو تم کو دینا ہے قاعدے کے موافق. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں تمہارے ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو. آگے اللہ پاک نے تقوی، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو ان احکام کی رعایت ہوگی. پھر ڈر اگر نہیں ہے اللہ کا تو پھر احکام کی رعایت نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، ضد کی وجہ سے فیصلے لیے جائیں گے. دودھ کے پلانے کی مدت کے سلسلے میں، بیوی کے خرچ کے ذمے، بیوی کے خرچ کے سلسلے میں، اس کے کھانے پینے کے، اس کے رہائش کے سلسلے میں، اس کے علاوہ اور بھی ہر ہر جو حکم ہے اس میں کوتاہیاں ہوں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی استحضار رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. جیسے کیمروں کا خوف ہوتا ہے ہم کو، یہی خوف ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرنے کا ہے. ہر چیز، کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کہیں کیمرے تو نہیں ہیں. کوئی بھی گناہ اگر کرنے کا، برا کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے تو پہلے جو ہے نا اندازہ لے لیتے ہیں کہ کیمرے وامرے تو نہیں ہیں، کہیں ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ماں باپ تو دیکھ نہیں رہے ہیں. اللہ پاک یہ استحضار پیدا کرتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ بھائی تمہارے اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اعمال سے میں واقف ہوں، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، آنکھوں کے چرانے کو بھی میں دیکھتا ہوں اور دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے تمہارے میں اس سے بھی واقف ہوں. اتنا سری اللہ تبارک و تعالی یعنی ہم کو ایک معنی میں ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، خبر بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا. لوگوں کی نظروں میں برے ہونے کا ہم کو احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برے ہونے کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ پاک بار بار یہ چیز یاد دلا رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے بھی ڈرو اور اس بات کو جان لو اور یقین رکھو اس بات پر، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کے انتقال ہونے پر عورتوں کی عدت سے متعلق حکم ذکر فرمایا. شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو کتنی عدت گزارنی ہے، تو فرمایا کہ شوہر کا انتقال ہونے پر عورت کو جو عدت گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہیں. اگر شوہر کا انتقال چاند رات کو ہوتا ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت گزار عورت کی عدت ہوتی ہے، چاہے 29 مہینے کے ہوں چاہے 30 مہینے کے ہوں، اگر چاند رات کو انتقال ہو جائے تو. لیکن اگر شوہر کا انتقال عام دنوں میں ہوتا ہے، چاند رات میں نہیں ہوتا ہے، تو پھر 4 مہینے 30-30 دن کے اعتبار سے پورے کیے جائیں گے اور آخر میں 10 دن کا اضافہ کر دیا جائے گا، تو اس کی کل عدت ہوگی 130 دن. تو شوہر کے انتقال، یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، تھوڑا سا اس رات میں انتقال ہونے کے اعتبار سے مسئلے میں فرق پڑ جاتا ہے پھر. تو خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، یعنی کل مدت جو ہوتی ہے وہ 130 دن ہوتی ہے، یہ عدت ہوتی ہے عورت کی، سوگ منانا ہوتا ہے. اب عدت گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ان ایام میں سوگ میں رہے گی، غم میں رہے گی، زیب و زینت ساری کی ساری چھوڑ دے گی، وہ خوشبو نہیں لگائے گی، عمدہ کپڑے نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، تیل وغیرہ نہیں لگائے گی اور مہندی نہیں لگائے گی، گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلے گی. یہ عدت سے متعلق احکام ہیں. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، مجبوریاں تو الگ ہیں، دواخانے کی مجبوری ہے، باہر جانے کی ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، کمانے کی ضرورت ہے، اخراجات ہیں، پیسے نہیں کیسے پورے کریں، تو شریعت یہ بھی گنجائش دیتی ہے عورت کو کہ باہر جائے، دن میں جائے رات میں واپس آ جائے، لیکن رات تک باہر رہ سکتی ہے اور کما سکتی ہے. شوہر کے نہیں ہونے پر باہر جائے گی، کمائے گی اور رات ہونے سے پہلے واپس آ جائے گی. تو بہرحال 4 مہینے تک عورت کو عدت گزارنی ہے، 4 مہینے 10 دن. تو اور یہاں ایک بات، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوگ منانے کا جو حکم ہے وہ انتقال پر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ یہی ہے کہ عام رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن تک سوگ منانا ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے. اس کے علاوہ کسی طرح سوگ منانے کی جو ہے نا شریعت میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. فلاں کی شہادت پر سوگ منایا جا رہا ہے اب تک، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سوگ منایا جا رہا ہے آج تک، کسی اور صحابی کی شہادت پر سوگ منایا جا رہا ہے آج تک. یہ شران جو ہے نا، یہ بدعات اور خرافات میں آتی ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ منائے. اب ہر سال کو جیسے مہینہ آ رہا، ہم جو ہے نا سوگ منانا شروع کر دے رہے ہیں. محرم کا مہینہ آتے پورے 40 دن ہمارے نکل، محرم بھی جا رہا ہے ساتھ میں 10 دن اور بھی جا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ اور خاص طور پر جو سوگ منایا جاتا ہے وہ تو اور خطرناک ہوتا ہے، مارم پیٹی پتہ نہیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تلواروں کے ذریعے، آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، پیٹ بھی زخمی، پیٹ بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، پورا خون سے جو ہے نا بھرے ہوئے لدے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی تو گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی شہادت جو ہے نا فی نفسی ہی شریعت میں جو ہے نا وہ بڑی خوشی کی چیز ہوتی ہے، غم منانے کی سوگ منانے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، حضرات صحابہ اکرام اس کی تمنا کیا کرتے تھے کہ شہادت ہم کو مل جائے، اور اس کے لیے فضیلت ہے قرآن پاک میں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین فرحین بما آتاہم اللہ من فضل. اللہ نے جو انعام اور اکرام کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ تو خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہم یہاں پر خوش یعنی سوگ منا رہے ہیں اس کے اوپر. تو عورت کے لیے ہے یہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی اس کے بعد نہیں، اور عام رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سوگ منائیں گے اس کے بعد نہیں. تو اللہ پاک یہاں حکم دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم کو یعنی جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، یتربصن بانفسهن 14 شهر و 10 دن، تو وہ بیویاں انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلهن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی 4 مہینے 10 دن ان کے گزر جائیں پورے کے پورے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ خود کریں اپنے آپ میں قاعدے کے موافق، اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. نہیں مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لیں. ہاں برائی کر رہے ہیں تو پھر اولیاء کو روکنے کا حق ہے، برائی نہیں کر رہے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولیاء کو حق نہیں ہے، نکاح کرنے دیا جائے ان کو، اور اس میں زبردستی نہ کی جائے. زمانے جاہلیت میں بھی یہ ظلم ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے یہ, اور یہ صورتیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو عورت کو پابندی لگا دی جاتی تھی کہ بھائی فلاں سے, یعنی فلاں سے ہی نکاح کرنا ہے, فلاں کے علاوہ نکاح نہیں کرنا. یہ ہے, بعض دفعہ عورت خود اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ لوگ جو ہے نا نکاح کرنے کی عدت کے, یہ تو خیر وفات میں تو نہیں ہے لیکن طلاق میں ہوتا ہے, سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں یعنی رشتہ دار روک دیتے تھے, اولیاء روک دیتے کہ بھی نکاح نہیں کرنا ہے. تو عورت جہاں چاہے شریعت کے قاعدے کے موافق اگر نکاح کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو اس کو پھر جو ہے نا اس کی اجازت دی جائے گی, مداخلت نہ کی جائے گی, نہیں کی جائے گی اس کے معاملے میں. اس کے بعد ایک حکم ہے, ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ وعلموا ان اللہ يعلم ما فی انفسکم فاحذروه وعلموا ان اللہ غفور حلیم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب عدت گزار رہی ہے تو عدت گزارنے کے دوران میں نکاح کا پیغام اس کو نہیں دینا چاہیے. آلریڈی وہ سوگ میں ہے, پریشانی میں ہے, غم میں ہے, آدمی جب دے گا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے. دوسرا یہ جو ہے نا بڑی بےغیرتی کی بات ہے, بھائی وہ غم میں اور آپ جا رہے ہیں اپنے نکاح کا پیغام لے کر, اپنے دل میں جو ہے نا خیالات کو لے کر, جذبات کو لے کر. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی نکاح کا سری پیغام نہ دیا جائے اس کو. البتہ اشارے اور کنایاتی زبان میں اگر نکاح کا پیغام دینا چاہیں تو شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے. مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک مثال اس کی یہ ہے, آدمی یہ کہے مثال کے طور پر کہ بھائی مجھے ایک خاتون کی تلاش ہے, نکاح کرنے کی ضرورت ہے, تم سے کرنا چاہتا ہوں. یہ نہ کہیں, یہ تو صریح جو ہے نا پیغام نکاح ہو گیا. یہ کہے بھی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, یعنی مجھے نکاح کی ضرورت ہے, ایک خاتون کی ضرورت ہے. تو اس طرح اشاراتی زبان میں جو ہے نا پیغام تو دے سکتا ہے, لیکن صریح طور پر کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا تم نکاح کے لیے راضی ہو, اس صراحت کے ساتھ جو ہے نا یعنی پیغام دینا منع ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے, یہ پوری آیت میں یہی مضمون ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں پختہ عزم بھی نہیں کر لینا چاہیے نکاح کا, یعنی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا ہے اس طرح کہ بھائی جیسے عدت ختم ہوگی تو نکاح کرنا ہے, پختہ ارادہ کیے ہوئے. تو شریعت یہ فرماتی ہے کہ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا, کہ اپنے دلوں کے اندر پختہ عزم بھی مت کر لیا کرو نکاح کا یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے. تو فرماتے ہیں ولا جناح علیکم, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے, فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, کہ ان عورتوں کو نکاح کا پیغام جو ہے نا تم اشاراتی اور کنایاتی زبان میں دے دو, یعنی اشارتاً جو ہے نا تم ان کے سامنے نکاح کا پیغام کر دو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس کی گنجائش ہے. او اکننتم فی انفسکم, یا تم نے جو ہے نا اپنے دلوں میں اس کو چھپا لیا ہو, تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آدمی کا ارادہ ہے کہ بھائی معتدہ ہے وہ, عدت کے بعد ہم نکاح کر لیں گے, جو شریعت فرماتی ہے کہ ٹھیک ہے نکاح کے ارادے کو پوچھ دار کرو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ عنقریب جو ہے نا تم یہ بات جو ہے نا ان سے ذکر کرو گے, یعنی نکاح کا ارادہ تم ان کے سامنے ذکر کرو گے, اللہ پاک جانتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو, یہ موقع نہیں ہے. اگر تم کو اجازت دے دی جائے گی تو تم نکاح کا اظہار بھی کر دو گے, نکاح کا اظہار کے ساتھ ساتھ نکاح بھی کر لو گے. کئی مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عدت میں ہی نکاح کے ہوتے ہیں, بلکہ آج کے زمانے میں تو جو عدت کا تو مسئلہ بعد کا ہے, نکاح میں ہوتے ہوئے عورت تلاش کر لیتی ہے کسی اور کو. آج کا مسئلہ یہ ہے, یعنی نکاح میں ہے, شوہر سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ طلاق دے دو, فلاں سے نکاح کی بات چل رہی ہے ہماری, فلاں سے نکاح کی بات چل رہی ہے. میں اپنا واقعہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو واقعہ آیا وہ سنا رہا ہوں, میں ابھی حال ہی میں جو ہے نا وہ کیس ختم ہوا ہمارا, یہی ہے کہ کسی سے پیغام نکاح کی بات چل رہی ہے, شوہر سے خلا کا مطالبہ ہے, شدت کے ساتھ, اصرار کے ساتھ, پورے یہ صورت حال ہے. اللہ رحم فرمائے. تو فرماتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ان کے سامنے ضرور نکاح کا ارادہ ذکر کرو گے, ولیکن لا تواعدوہن سرا, لیکن تم اسے نکاح کا وعدہ مت کرو پوشیدہ طور پر. نکاح یا تو پوشیدہ طور پر مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے سامنے تو دکھا نہیں رہے ہو لیکن پس پردہ تم نے نکاح کا وعدہ کر لیا ان سے, یا یہ ہے کہ نکاح نفس وعدہ جو ہے نا ان سے مت کیا کرو, سرن سے مراد نکاح بھی ہو سکتا ہے. الا ان تقول قولا معروفا, مگر یہ کہ تم ان سے معروف طریقے پر وہ بات کہہ دو. معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اشارتاً اگر کہنا چاہو تو اس کی تو گنجائش ہے, لیکن صراحتاً کہنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا, اور تم عورتوں سے عقد نکاح کے بارے میں پختہ ارادہ بھی مت کرو, حتی یبلغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ ان کی عدت جو ہے نا وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے, یعنی عدت مکمل ہو جائے, اس وقت تک انتظار کرو, جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اپنا پیغام پہنچا دینا. وعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں, فحدرو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرو، یعنی دل میں ایک ہے، ظاہر میں ایک کر رہے ہو، اللہ پاک اس سے واقف ہیں. وعلم ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، یعنی تم سے اگر یہ گناہ ہو جاتے ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں ان کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک بخش دیں گے، توبہ کر لو. اور اللہ پاک بردبار بھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ فوراً ہی ہمارے گناہ کرنے پر سزا نہیں دیتے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی ایک لفظ بول دے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، بڑی بردبار اور بڑی حلیم ذات ہے. نافرمانی کرتے رہیں، ناشکری کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرتے رہیں، اللہ کو بھی بولتے رہیں، نبی کو بھی بولتے رہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں. استدراج کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ ڈھیل دی جا رہی ہے اس کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، اللہ واقف نہیں ہے، اللہ پاک سزا نہیں دیں گے یا اس پر قادر نہیں ہے. وقت آئے گا تو پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر آدمی جو ہے نا بچ نہیں پائے گا. دنیا میں بھی اگر عذاب آ جائے گا تو بچ نہیں سکتا، اور آخرت کی جو پکڑ ہے وہ تو بالکل ایسی سخت پکڑ ہوگی، وہاں پر کچھ کرنے کی گنجائش، وہاں پر نہ کوئی مددگار آئے گا، نہ کوئی شفیع آئے گا، نہ کوئی حمایتی آئے گا، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وعلم ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ، اس کو قبول فرمائیے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. یا اللہ، قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ، قرآن پاک کی قرأت کرنے والا بھی بنائیے، اس کے احکام کو سیکھنے والا بھی بنائیے، اس کے احکام پر عمل کرنے والا بھی بنائیے. قرآن پاک سے خاص تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، محبت نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی بے عزتی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر اور حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے. یا اللہ، ہم تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، حاجات کو پورا فرمائیے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. جو بے نکاح ہیں، یا اللہ، ان کے لیے مناسب رشتوں کے انتظام فرمائیے. جو بے اولاد ہیں، ان کو صالح اولاد عطا فرمائیے. جو بے روزگار ہیں، ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے. یا اللہ، سب کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، عزت میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیے. مسجدوں سے تعلق ہمیں نصیب فرمائیے، مساجد میں آنے والا بنائیے، ان کو آباد کرنے والا بنائیے. ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.